إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے دروس میں قرآن کریم کی بعض آیات کا مطالعہ اور اس کی تفسیر کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے سیکھیں، اور یہ قرآن کریم میں سورہ الانعام کی بعض آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سماج کی اصلاح کے لیے، انسان کی نجات کے لیے کچھ وصیتیں ساری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے سارے انسانوں کو کی ہیں، اور کل ملا کر یہ 10 باتیں ہیں جنہیں الوصایا العشرہ کہا جاتا ہے، 10 وصیتیں، اور ان 10 وصیتوں میں وہ بنیادی باتیں ہیں، وہ برائیاں ہیں جو سماج کو برباد کرتی ہیں، اگر ان برائیوں سے سماج کو بچایا جائے اور اس کے بالمقابل خوبیاں پیدا کی جائیں تو ایک سماج بہتر سماج بن سکتا ہے۔ اس میں سے بہت ساری باتیں ہم دیکھ چکے ہیں، میں اعادہ کرتے ہوئے دوبارہ کچھ باتیں آیتوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ پچھلی باتیں واپس سے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، اے نبی آپ کہیے تعالوا آؤ، اتل ما حرم ربكم عليكم، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا به شيئا، اس نے تم پر حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، اس نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو محرمات لوگوں نے اپنے طور پر بنائے رکھے اور کسی چیز کو خود سے حرام قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بتلایا کہ واقعی سب سے بری چیز اور حرام چیز اللہ کے نزدیک شرک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے بھی باتیں بیان کی اور بھی احکام بیان کیے جو سماج کی اصلاح کے لیے اور انسان کی اپنی ذاتی اصلاح کے لیے ضروری ہیں۔ آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، دوسری چیز والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اس کا حکم ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور فقیری، فقر، فاقے، تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کر ڈالو، یہ تیسری بات ہے۔ اور اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإياهم، ہم ہی تم کو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کی چیزوں کے قریب ہی مت جاؤ، چاہے وہ کھلی ہوئی ہو ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو باطن ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جس جان کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے اسے ناحق قتل مت کرو۔ پھر ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سوچو، تاکہ تم غور کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتی هي احسن حتی یبلغ اشدہ، تین باتیں ہوئیں، فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب ہی مت جاؤ۔ تو بنیادی بات یہ کہ یتیم کے مال میں کوئی بھی آدمی مداخلت اور اس کے اندر دست راضی نہیں کر سکتا ہے. الا باللتی ہی احسن, ہاں مگر ایسے طریقے سے جو خیر والا ہو, بھلائی والا ہو. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ یتیم مضبوط عمر کو پہنچ جائے, بالغ ہو جائے, سمجھدار ہو جائے. تو یہاں تک پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ وصیتیں اللہ رب العالمین نے بندوں کو کی ہیں, اور مزید جو احکام ہیں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. ساتواں حکم اس میں اللہ نے فرمایا, وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, اور پورا 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 بھرو کیل کو اور میزان کو, ناپ تول کو بھرپور ادا کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی شخص پر وہ ذمہ داری نہیں ڈالتے ہیں, اس کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کرتے ہیں جو اس کی استعداد سے باہر ہو. اپنی طاقت کے بقدر ناپ تول کو پورا بھرو, یعنی پیمانے پورے بھرو. کیل کہتے ہیں اس تول ناپ کو جس میں آپ کوئی چیز بھر کے کسی کو دیتے ہیں, جیسے پرانے زمانے میں اناج کے لیے ایک ڈبے جیسا, آج بھی گاؤں میں آپ دیکھیں گے, بلکہ آج بھی بہت ساری چیزیں اس طرح سے ناپ تول کے دی جاتی ہیں. اس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے, اس کو بھرا جاتا ہے, بھر کے اس کو دیا جاتا ہے, جیسے لیٹر وغیرہ کا ہوتا ہے تو اس میں آپ بھرتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں. اور میزان کہتے ہیں اس کو جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں, اس کو ترازو ہمارے یہاں کہتے ہیں, بیلنس جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس میں تولا جاتا ہے اور اس میں ناپا جاتا ہے. تو ناپ اور تول کو پورا پورا بھرو, یعنی اس میں دینے کے وقت میں کسی کو کمی مت کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها, تم اپنی طاقت کے بقدر کو پورا بھرو, اگر اس ساری کوشش کے باوجود بھی اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو. یعنی آدمی کہے شاید کہ بالکل مائکرو جو ہے یہ کم رہ گیا ہوں, اتنا باریکی کرنے کی ضرورت نہیں, اپنی طاقت کے بقدر ایک آدمی برابر تولے, برابر ناپ کے دے, اگر اس میں کچھ کمی رہ جائے لیکن اس نے اپنی طرف سے پورا بھرا تھا تو اللہ کے نزدیک یہ آدمی مجرم نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساتویں چیز یہ بتلائی کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے, اور یہ سماج کی برائی ہے, چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو تجارت میں, یا وہ سلوک کے اعتبار سے ہو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں. انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کا حق ان کو پورا پورا دے. اس کی اسپرٹ کیا ہے, یہ جو حکم ہے اگرچہ تجارتی اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے لیکن اس میں ذہن یہ بتایا جا رہا, بنایا جا رہا ہے کہ تمہارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ کسی کا حق ہم پر نہ رہے, ہم اس کو دے دیں, کسی کی چیز ہم نہ لیں, ہم دوسروں کو ان کا پورا پورا حق دینے والے بنے, چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو, چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو, چاہے سلوک کے اعتبار سے ہو. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی تنبیہ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ویل بربادی ہے. کس کے لیے؟ متففین کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو پیمانوں کو پورا نہیں بھرتے, ڈنڈی مارتے ہیں, تقصیر کرتے ہیں, دینے میں کوتاہی کرتے ہیں, پیمانہ پورا نہیں بھرتے, ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو متففین ہیں. المتففون کون ہیں؟ اللہ نے ان کی اس کی تفصیل آگے بیان کی. فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس, جب لوگوں سے اپنا معاملہ لیتے ہیں اور پیمانہ اپنے لیے بھرواتے ہیں, یستوفون, تو پورا پورا بھرواتے ہیں. یعنی اگر کسی سے خرید رہے ہیں کچھ, کسی سے لے رہے ہیں کچھ, تو کہتے ہیں پورا پورا بھرو, اور پورا بھرتا ہے تب قبول کرتے ہیں. پورا پیمانہ ان کی چاہت کے مطابق اور پورا لبریز ہو جاتا ہے, پورا فل ہو جاتا ہے لینے کا پیمانہ, اس کو پورا پورا بھر کے لیتے ہیں. اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب ناپ تول کا معاملہ ان کا آتا ہے کہ کسی کو دینا ہے تو کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یخسرون، اس میں خسارہ کوتاہی کمی کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑی برائی ہے انسان کی، یہ صرف مال اور تجارت میں نہیں ہے بلکہ انسان کے مزاج میں برائی ہے. آدمی جب دوسروں سے اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ حق پورا پورا دے، لیکن جب اس کا موقع آتا ہے کہ وہ دوسروں کا حق ادا کرے تو یہاں پر کوتاہی کرتا ہے. یہ سماج کی ایک برائی ہے کہ سماج میں انسان کی نگاہ اپنے حقوق پر ہوتی ہے، ذمہ داریوں پر نہیں. اسلام انسان کا ذہن بنانا چاہتا ہے کہ انسان کی نگاہ اپنی ذمہ داری پر، اس کے حقوق اپنی جگہ ہیں، اس کو حق ہے کہ وہ اپنا حق مانگے، لیکن یہ انسان اگر واقعی انسان ایک انصاف پر پسند انسان ہے، حق پسند انسان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سماج میں معاشرے میں انصاف آئے، عدل آئے، تو عدل تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے، لینے میں بھی دینے میں بھی. اگر واقعی کوئی انسان عدل کا شیدائی ہے، عدل و انصاف کا دیوانہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف لینے میں عدل نہ کرے بلکہ دینے میں بھی عدل کرے. لیکن اگر ایک انسان صرف لیتے وقت انصاف کی بات کرے اور دیتے وقت میں انصاف بھول جائے تو یہ انسان انصاف والا نہیں ہے، یہ اپنی غرض کے لیے انصاف کی بات کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے انصاف، واقعی انصاف، اور ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی غرض کے لیے انصاف کی بات کر رہا ہے، وہ اپنی چیز چاہتا ہے اس لیے انصاف کی دہائی دے رہا ہے، لیکن جب دوسروں کا حق دینے کا معاملہ آئے گا تو یہ حق نہیں دے گا، حق کھا جائے گا، زمین کھا جائے گا، بہنوں کی جائیداد کھا جائے گا، لیکن جب اپنی جائیداد کا معاملہ آئے تو بتائے گا دیکھو میری جائیداد میں میرا حصہ نہیں ملا، لیکن جب خود اس کو دینے کا موقع آئے گا کھا جائے گا. تو یہ ایک برائی سماج کی آج بھی ہے، یہ صرف ناپ تول کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک مینٹالٹی ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے کہ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، دوسروں کا حق مارنے والوں کے لیے، کہ جب اپنی باری آتی ہے تو سامنے والے سے اپنا حق پورا پورا وصول کرتے ہیں، لیکن جب دوسروں کو دینے کا موقع آتا ہے تو پھر اس میں کمی کر کے دیتے ہیں. یہ کمی ان کی ناانصافی کی علامت ہے، اور ان کی زبان سے انصاف کی بات کرنا ان کی اپنی غرض کی بنیاد پر ہے. آدمی کی مثال کے طور پر چاہے مال میں ہو، سلوک میں بھی ہو، آدمی کے ساتھ جب بد سلوکی ہوتی ہے، بد اخلاقی ہوتی ہے، کچھ بھی غلط کام ہوتا ہے تو آدمی دوسروں کی شکایت کرتا، انہوں نے ایسا کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایسے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، انہوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے تھا، لیکن جب خود اس کا موقع آتا ہے تو یہ دوسروں کے ساتھ ویسا کرتا ہے. مثلا ایک انسان دوسروں سے اپنے بارے میں جو توقعات رکھتا ہے، جو امید رکھتا ہے کہ دوسروں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے، میرا حق ہے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن کیا یہ خود دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہے؟ یہ امید کرتا ہے، توقع کرتا ہے کہ دوسرے میرے دکھ درد میں میرے کام آئیں، کیا یہ خود دوسروں کے دکھ درد میں کام آتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کی خوشی میں خوش ہوں، حسد نہ کریں، کیا یہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے یا حسد کرتا ہے؟ ایک انسان اپنے بارے میں وہ باتیں بھول جاتا ہے جو دوسروں کے بارے میں یاد رکھتا ہے. لہذا اصل ایمان کا کمال یہ ہے اور اصل اخلاق کا پیمانہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اور دوسروں کے لیے ایک پیمانہ استعمال کرے. یہ آیت بہت عمدہ آیت ہے، قرآن کی سارے آیتیں عمدہ ہیں، لیکن اس میں صرف ناپ تول کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں انسان کا مزاج بتایا جا رہا ہے کہ اپنے لیے ایک پیمانہ اور دوسروں کے لیے پیمانہ، اپنے لیے ایک اصول اور دوسروں کے لیے ایک اصول، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصول اصول ہے، چاہے اپنا معاملہ ہو یا دوسروں کا، اسلام یہ بتلاتا ہے. کہ جس ترازو میں تو دوسروں کو توڑ رہا ہے اپنے آپ کو بھی توڑ، جس قاعدے سے، جس فٹ پٹی سے دوسروں کو تو ناپ رہا ہے اسے اپنے کو بھی ناپ، قاعدہ ان کے لیے نہیں ہے تیرے لیے بھی ہے، قاعدہ صرف لینے میں نہیں ہے دینے میں بھی ہے۔ لہذا اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرے، دوسروں کا حق ان کو پورا پورا ادا کریں۔ اور یہاں پر یہی بات اللہ نے بیان کی، اللہ نے فرمایا وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ دیکھیے ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس کو پورا بھرنا ہوتا ہے اور بھر کے دوسروں کو دینا ہوتا ہے، ترازو ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ اس میں اور اس میں دونوں پلڑوں میں برابری ہونا چاہیے۔ یہ انسان کے انصاف اور عدل کے مزاج کی علامت ہے کہ وہ دوسروں کو دیتے وقت میں بھرپور دیتا ہے۔ جو ایک چیز میں ڈنڈی مارے گا اور زندگی کے کئی معاملات میں ڈنڈی مارے گا، اصل چیز مزاج، اصل چیز اناج یا ہاں ترکاری یا کوئی اور چیز نہیں، یہ اگر ترکاری میں ڈنڈی مارتا ہے تو یہ دوسری چیزوں میں بھی ڈنڈی مارے گا۔ اگر یہ اناج بھرپور تول کے نہیں دیتا ہے تو زندگی میں کسی اور معاملے میں بھی خیانت کرے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو کھیل میں دھوکا دیتا ہے وہ زندگی میں بھی دھوکا دے سکتا ہے۔ کھیل ایک معمولی چیز ہے، جو کھیل میں چیٹنگ کر رہا ہے وہ زندگی میں بھی چیٹنگ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چیٹنگ چیٹنگ ہے، چاہے کھیل میں ہو یا زندگی میں ہو، اس کے مزاج میں وہ چیز ہے۔ تو کھیل میں چیٹنگ کر رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مزاج میں کہ چیٹنگ کر سکتے ہیں جیتنے کے لیے، تو وہ سیاست میں بھی کرے گا اور تعلقات میں بھی کرے گا، گھر میں بھی کرے گا، باہر بھی کرے گا۔ جب اس کے اپنے بچاؤ کا وقت آئے گا تو وہ دھوکا دے گا۔ دھوکا دھوکا ہے، چاہے بچے کو دیا جائے یا بڑے کو یا کسی اپنے کو یا پرائے کو۔ تو یہاں پر بتلایا جائے یہ دھوکا ہی ہے کہ ایک انسان اس کا حق اس کو نہ دے، ڈنڈی مار جائے، اس کے حق سے اس کو کم دے، اور یہ ظلم بھی ہے۔ یہ ظلم ہے، کسی کو اس کا حق نہ دینا، اس کے حق سے کم دینا، یہ ظلم ہے۔ لہذا سماج سے، معاشی اعتبار سے یہ جو حکم ہے ناپ تول میں کمی، آپ نے دیکھا پچھلے معاملے میں جا یعنی یتیم کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ یتیم کا مال ہڑپنا، ایک کمزور جس کا بچانے والا کوئی نہیں، جس کا سنبھالنے والا، نگرانی کرنے والا، دفاع کرنے والا کوئی نہیں، تو کمزور افراد کا حق ان کو دیا جائے۔ اسی طرح سے معاشی اعتبار سے بزنس لین دین، ایک ہوتا ہے کسی سے غصب کرنا طاقت کے بلبوتے پر۔ انسان کے پاس دو صلاحیتیں ہیں، ایک عقل اور ایک طاقت، ذہن اور جسم، ظاہر اور باطن۔ یتیم سے آدمی طاقت کے ذریعے چھینتا ہے، اس کا حق اس کو نہیں دیتا ہے۔ اور جو ڈیلنگز ہوتی ہیں، لین دین ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، اس میں چالاکی اور چال بازی اور دھوکے سے آدمی دوسرے کا مال لیتا ہے۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ ظلمن کسی کی چیز لے لینا کمزور سے، جیسا کہ یتیم ہے، اور دوسرے یہ کہ عقل کا استعمال کر کے چالاکی، دھوکے بازی اور سیٹنگ کر کے ترازو کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر، میٹر کے اندر یا کسی بھی چیز میں ایک آدمی دوسرے کا حق مارے، تو یہ کیا ہے؟ عقل کے ذریعے سے، چالاکی، دھوکے بازی کے ذریعے سے دوسروں کا حق ان سے چھیننا یا ان کو ان کے اصل حق سے کم دینا، یہ بہت بڑا بگاڑ ہے۔ اس سے سماج کا توازن خراب ہوتا ہے، یہاں سے ظلم کی بنیاد پڑتی ہے، دھوکا دھوکے کو جنم دیتا ہے۔ آپ دیکھیے سادہ بات، آپ دیکھیے ایک آدمی مثال کے طور پر مسجد میں آیا نماز پڑھ، اب دیکھیے مینٹالٹی، دیکھیے واقعات ذہن کو بتاتے ہیں۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باہر آیا دیکھا چپل نہیں۔ اب آپ دیکھیے اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ دیکھتا میرے جیسی چپل دوسرے کی کوئی ہے کیا، ایک، یا وہ کہتا کہ میری گئی تو میں کسی اور کی لوں، لوگ بھی اس کو کیا مشورہ دیتے، پہن لو کوئی بھی، تمہاری گئی، وہ دوسرے نے اس کی چوری کی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اپنا بدلہ کسی اور سے لیتا ہے۔ یہ مینٹالٹی انسان کی کہ ایک ظلم، ایک دھوکہ، کسی اور نے اس کی چوری کر لی چپل، اب یہ کیا کرتا ہے، اس کو اپنا حق سمجھتا ہے، میرا گیا میں کیوں چھوڑوں، میں کسی اور سے وصول کروں گا۔ تو ایک ظلم دوسرے ظلم کو وجود دیتا ہے، ایک بگاڑ دوسرے بگاڑ کو وجود دیتا ہے، ایک دھوکا دوسرے دھوکے کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کو مثال کے طور پر کسی نے دھوکا دیا، اب وہ آدمی اسی کیٹیگری کے دوسرے آدمی کو دھوکا دے کے اپنے ذہن کو تسکین دیتا ہے کہ ہاں ایک آدمی نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اب اسی لائن والے کے ساتھ میں ویسا ہی کروں گا۔ تو برائی برائی کو جنم دیتی ہے، ظلم ظلم کو جنم دیتا ہے۔ معاشرے کے اندر ایک آدمی ایک جگہ دھوکا دے رہا ہے، وہ دھوکا خود نہیں دے رہا ہے، وہ دھوکے کا سسٹم بنا رہا ہے، وہ سماج میں اس کو رواج دے رہا ہے۔ کیونکہ ایک آدمی دھوکا کھائے گا، وہ یہ جسٹیفائی کرے گا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، میں بھی دوسروں کو دھوکا دوں گا، میں بھی دے سکتا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ دوسروں کا حق مارا جائے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تفصیل سے اس کا نقصان بیان کیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خمس بخمس، پانچ چیزوں سے پانچ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پانچ چیزوں کے بدلے پانچ چیزیں اللہ کی طرف سے بطور عذاب لا دی جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہ، جو قوم عہد توڑتی ہے، کسی کے ساتھ ایک قوم نے دوسری قوم سے عہد کیا ہم جنگ نہیں کریں گے، تمہارا آدمی ہمارے آئے گا، امن سے رہے گا، سیکیورٹی ملے گی، یا کسی اور معاملے میں تجارتی اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جنگ کے اعتبار سے کوئی پیکٹ کیا، کوئی معاہدہ کیا، ٹریٹی کیا۔ جب کوئی قوم کسی سے معاہدہ کرتی ہے اور اس معاہدے کو توڑتی ہے، ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہ، جب بھی وہ عہد توڑتی ہے اس قوم پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جس قوم کے اندر عہد توڑنا ہوتا ہے، دشمنوں کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، بے اصول قوم مغلوب ہو جاتی ہے۔ بے اصول قوم جو عہد کی پاسداری نہیں کر سکتی ہے وہ مغلوبیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ وما اسے معلوم ہوتا ہے کہ مغلوبیت اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بندوں کو ان کے حال پر چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ جب قوم عہد توڑتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دشمن کو اس پر غلبہ دے دیتا ہے۔ وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر، اور جب لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے علم، اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت، اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کے مطابق وہ فیصلے نہیں کرتے ہیں، حلال و حرام کے اعتبار سے، آپس کے تعلقات کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، جب فیصلے اللہ کے نازل کیے ہوئے علم اور شریعت کے مطابق نہیں کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ الا فشا فیہم الفقر، اس قوم میں محتاجی عام ہو جاتی ہے، وہ قوم فقیر ہو جاتی ہے، محتاج ہو جاتی ہے، تنگ دست ہو جاتی ہے معاشی اعتبار سے۔ اب دیکھیے بظاہر جوڑ نہیں دکھائی دے رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں پر وعدے اور وعید میں آدمی کی عقل کا کوئی قیاس نہیں ہے، کس گناہ پر اللہ کیا سزا دے دے اللہ کی مرضی۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی شریعت کا نفاذ نہیں ہو رہا ہے زندگیوں میں، معاشرے میں، اس کی سزا اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ محتاجی آتی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بالعکس اگر آپ دیکھیں کہ زندگی میں جب اللہ کے احکام نافذ ہوتے ہیں، سماج میں جب اللہ کا دین آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فقر و فاقے سے بچا کر خوشحالی لاتا ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کی قوم کو کیا کہا تھا نوح علیہ السلام نے؟ تم استغفار کرو، توبہ کرو، یعنی اپنی گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر توحید اور اللہ کی فرما برداری کی زندگی اختیار کرو، تمہارے لیے اللہ آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے لیے نہریں دے گا، باغات دے گا، اولاد سے تم کو طاقت دے گا۔ معلوم ہوا کہ بے دینی فقر لاتی ہے، دینداری، دینداری اللہ کی طرف سے عطاؤں کا دروازہ کھولتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ نہیں ہوتا ہے زمین پر، معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافذ نہیں کیا جاتا ہے، زندگی میں اللہ کے دین کو نہیں لایا جاتا ہے، گھروں سے دین نکل جاتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ خواہشات اور رسم و رواج کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، تو فقر و فاقہ عام ہو جاتا ہے۔ دوسری سزا ہے۔ نمبر تین، ولا ظہرت فیہم الفاحشہ الا فشا فیہم الموت۔ سماج میں جب بے حیائی عام ہوتی ہے، بے حیائی فاحشہ ہم سے پہلے دیکھ چکے ہیں، فاحشہ کا لفظ عریانیت اور زنا دونوں کے لیے آتا ہے۔ عریانیت نیوڈیٹی، عریانیت اگر سماج میں آ جاتی ہے، پردہ نکل جاتا ہے، اور لباس کے اعتبار سے اپنی چھپانے کی جگہوں کو بھی، چھپانے کی جگہوں کو بھی عورتیں اور مرد نہیں چھپاتے ہیں، سماج میں بے حیائی عام ہوتی ہے اور زنا بڑھ جاتا ہے، تو سماج کے لیے سزا اللہ کی کیا ہے؟ الا فشا فیہم الموت، اس معاشرے کے اندر موت عام ہو جاتی ہے۔ اس کی سادہ مثال آپ دیکھیں گے، ایڈز کی بیماری، زنا جب عام ہو گیا مغرب میں تو ایڈز بھی عام ہو گیا، اور اس کے ذریعے سے اس کا اب تک علاج نہیں ہے۔ اور عریانیت کی وجہ سے عورت جب سماج کے لیے اٹریکشن بن جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے چاہنے والے کئی ہوں گے، جب وہ سب کو لبھائے گی، اور آپس میں دشمنیاں اور آپس میں قتل و غارت گری اس سے بھی عام ہو جاتی ہے۔ تو ولا ظہرت فیہم الفاحشۃ الا فشا فیہم الموت، جب بے حیائی سماج میں عام ہوتی ہے، خصوصاً زنا، تو پھر موت بھی عام ہو جاتی ہے۔ ولا تفف المکیال الا منع النبات واخذ بالسنین، یہ اصل ہے جس کے لیے ہم نے اس حدیث کا مطالعہ کیا ہے۔ کیا ہے؟ ولا تفف المکیال، جب ناپ اور پیمانہ اس کو پورا نہیں بھرا جاتا ہے دیتے وقت، بلکہ لوگوں کو کم کر کے آدمی دیتا ہے، پیمانے کاٹ کے اپنی طرف سے کمی کر کے، تقسیم کر کے آدمی دوسروں کو دیتا ہے، الا جب سماج میں عام ہو جاتا ہے، تاجروں کا یہی حال ہو جاتا ہے، الا منع النبات واخذ بالسنین، تو سزا کیا آتی ہے؟ پیداوار نہیں ہوتی ہے اور سوکھا پڑتا ہے، پیداوار نہیں ہوتی ہے۔ تو پیداوار میں کمی، دیکھیے تم دوسروں کو کم دو گے، ہم تم کو کم دیں گے، تم دوسروں کی ڈنڈی مارو گے، ہم اپنی طرف سے تم کو کم دیں گے، تم اس لائق نہیں ہے کہ تم کو پورا کیا جائے، ہم تم کو بارش نہیں دیں گے، ہم تم کو زمین سے اگنے نہیں دیں گے، بلکہ بارش کبھی دیں گے تو اتنی دیں گے کہ فصلیں خراب کر دیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، سوکھا بھی اور گیلا بھی، بتائیے، بہت سوکھا ہو گیا، اناج نہیں اگ رہا، بارش نہیں ہو رہی، تو پیداوار کم، ٹھیک ہے، اتنی بارش کہ گیلا ہو گیا، پیداوار سڑ گئی، پیداوار پھر کم۔ اللہ چاہے تو سوکھا کر کے پیداوار کو کم کرے، اللہ چاہے تو پھر اتنا گیلا کر دے کہ پیداوار سڑا دے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب تم دینے میں تقصیر کرو گے، ہم بھی دینے میں کمی کریں گے، تمہاری کوتاہی ہماری سزا۔ اسی لیے کہا ولا تفف المکیال، جب وہ پیمانوں کو تقصیر کے ساتھ کم کر کے بھرتے ہیں دیتے وقت، الا منع النبات، تو پیداوار روک دی جاتی ہے، اور وہ اوقدو بالسنین، سنین سوکھا کو کہتے ہیں، قحط سالی کو کہتے ہیں، تو قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ولا منع الزکات والا حبس عنهم القطع، اور جب زکات کو روکتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ بارش بھی روک دی جاتی ہے۔ قحط میں اور بارش نہ ہونے میں فرق ہے، بارش زیادہ ہو کم سے کم پینے تو ملے گا بھائی، کھانے کو نہیں مل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بارش روک لے تو پینے کو بھی نہیں ملے گا تم کو اور کھانے کو بھی نہیں ملے گا، دونوں میں فرق ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اتنی بارش کر دیتا ہے کہ فصلیں خراب ہوتی ہیں لیکن پانی اچھا ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بارش ہی روک دیتا ہے تو فصلیں بھی نہیں اور پینے کے لیے بھی نہیں، اللہ جو چاہے سزا دے۔ تو اگر زکوٰۃ کو روکتے ہیں، یعنی جن پر زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور سماج کا حال اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ اپنی طرف سے بارش بھی روک لیتا ہے، تو نہیں دے گا میں بھی نہیں دوں گا، تو اس لائق نہیں کہ تجھ کو دیا جائے۔ ایک آدمی دو آدمی کرے ایک اور بات ہے، پورا سماج ایسا ہو جائے، پورا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ وہ زکوٰۃ کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی کیا پرواہ ہے؟ تم ہمارا حکم نہیں مانتے، ہمارے دیے ہوئے میں سے تھوڑا نہیں دے سکتے، ہم اپنی طرف سے تم کو کیوں دیں؟ تمہارے اندر کیا استحقاق اس کا ہے؟ تم لائق نہیں ہو۔ تو یہ حدیث جو امام الطبرانی نے روایت کی ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں کمی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن ظلمن نہیں بلکہ انسان کی کرتوت کے نتیجے میں۔ لہذا معلوم ہی ہوا کہ فقر و فاقہ، مصیبتیں اور موت اور اس طرح کی چیزیں، بیماریاں، یہ انسان اس میں ایک بڑا دخل انسان کی اپنی کمائی کا ہوتا ہے، اپنی کرتوت کا ہوتا ہے۔ لہذا جب زندگی میں حالات آئیں، کبھی وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں اور کبھی اللہ کی طرف سے سزا بھی ہوتے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جب بھی انسان پر برے حالات آئیں وہ اللہ کی طرف گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے قحط سالی کے وقت میں لوگوں کو توبہ اور استغفار کی بات کہی تھی۔ تو اس سے بات ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ڈنڈی مارنا اور پیمانوں کو ادھورا بھرنا، دوسروں کا حق چھیننا، اس سے اللہ تعالیٰ زمین سے پیداوار کو روک دیتا ہے اور قحط سالی لوگوں کے اوپر آتی ہے۔ تو یہ ایک نقصان کی چیز ہے۔ نمبر آٹھ، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، آٹھویں چیز ہے ظلم و تعصب۔ ظلم کی کئی قسمیں ہیں، آپ نے دیکھا یتیم سے بدسلوکی کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے مار پیٹ کے اعتبار سے، چھیننے کے اعتبار سے، تجارت کے اندر دوسرے سے اس کا حق مارنا چالاکی کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے، یہ فائنینشل ظلم ہے۔ اسی طرح سے رشتہ داریوں میں یا آپس کے تعلقات میں زبان کے ذریعے سے ناحق کسی کی طرفداری کرنا، یہ بھی ظلم ہے اور یہ بھی منع ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ حق گوئی کو اپنا شعار بنائے، آدمی کو چاہیے کہ وہ وہی بولے جو حق۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم بولو تو عدل کی بات کرو، جب تمہارا بولنے کا موقع آئے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، تو عدل کرو۔ عدل کے معنی ہوتے ہیں، ہمارے اس کے لیے انصاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عدل کا مطلب ہوتا ہے جسٹس، تم عدل کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے وہ معاملہ قریبی رشتہ دار کا کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک برائی ہے۔ ارے وہ اپنا ہے تو اس کی سائڈ لینا پڑے گی، ارے وہ غلط ہے، غلط ہوا تو کیا وہ اپنا ہے نا۔ آج سماج میں تقسیم جو ہے اپنے پرائے کی ہے، حق اور ناحق کی نہیں ہے، اور یہ بگاڑ ہے۔ سماج میں تقسیم کیا ہونی چاہیے، یہ حق پر ہے، یہ حق پر نہیں ہے۔ لیکن آدمی کیا دیکھتا ہے، میرا رشتہ دار ہے، کبھی دیکھتا ہے میری برادری کا ہے، میرے علاقے کا ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ یہ رشتہ دار ہے میری جماعت کا ہے، اپنی جماعت کا اس کا ساتھ دینا پڑے گا، ارے وہ غلط ہے، نہیں اپنی جماعت کا ہے۔ تو یہ جو جماعت بندی، فرقہ واریت اور رشتہ داری اور اپنا اور پرایا بھید بھاؤ، قومیت، ہماری قوم تمہاری قوم، کالا گورا، مالدار، غریب، تاجر، ہاں اور نوکر، اس طرح کی جو تقسیمیں ہیں تو یہ ساری تقسیمات انسانوں کو بانٹتی ہیں، اور ان تقسیمات میں آدمی عدل کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا بھی ہو، عدل کی بات کرنی پڑے گی، اس کی بات بھی سنی، اس کی بات بھی سنی، اپنا پرایا نہیں چلے گا۔ صحیح بات کس کی ہے؟ تم کو حق بات کو قبول کرنا پڑے گا، اس کی تائید کرنی پڑے گی اپنے قول سے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بولو تو عدل کی بات، عدل و انصاف تمہاری بات میں ہونا چاہیے۔ مثلا دو آدمیوں کا جھگڑا ہے، اب ایک آدمی اپنا ہے، ایک پرایا ہے، دونوں آ کے سامنے بیٹھ کے بتائیے کس کی بات صحیح ہے۔ اب یہ دیکھ رہا اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا میرا رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا اس کے ساتھ لین دین ہے، تو بات تو تمہاری بھی صحیح ہے لیکن ان کی بھی صحیح ہے۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس کی صحیح اس کی غلط بول کے، جس کی غلط ہے اس کو صحیح بولے، بہت کم ہوتا ہے ایسا۔ اس میں ایک بیچ کا راستہ ہے، عقل مند راستہ، وہ کیا ہے؟ تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، کیوں؟ مجھ کو کسی سے جھگڑا کرنا نہیں، تم دونوں کے بیچ میں میں بھی دشمن بنوں بھائی۔ تو ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ ایک ناحق کو بھی حق بتلا دیتا ہے، ایک غلط کو بھی صحیح بول دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جرات کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ اللہ کے ڈر کے کم ہونے اور مخلوق کے ڈر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جڑ یہ کیوں میں کیا ایسا؟ اللہ کا ڈر کم ہے اور لوگوں کا ڈر زیادہ ہے۔ اگر اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا اور لوگوں کا ڈر اس سے کم ہوتا اللہ کے مقابلے میں، تو کبھی نہ بات نہیں بولتا، کس سے مرعوب ہوا تھا۔ آج معاشرہ ہمارا کیسا ہے؟ ایک آدمی میں جرات نہیں بولنے کی، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ میں کیوں بولوں، میں کیوں بولوں، غلط ہے۔ تو جب بھی معاملات آتے ہیں فیصلے کے، دیکھیے یہ تو زبردستی آپ دوسرے کے معاملے میں جا کے کھڑے ہو جائیں، بولو کیا ہے تمہارا معاملہ، میں حل کرتا ہوں، آپ کو کون بولا؟ لیکن آپ کے پاس جب معاملہ آئے اور دو آدمی آپ سے چاہتے ہیں کہ دونوں میں غلط کیا ہے بتائیے، صحیح فیصلہ دیجئے، تو ایسے وقت میں ایک قاضی کو، ایسے وقت میں گھر کے بڑے کو، ایسے وقت میں سماج کے ذمہ دار کو، ایسے وقت میں قوم کے قائد کو، ایسے وقت میں ایک عام انسان کو اپنی بات بولتے وقت میں انصاف کا دامن پکڑنا چاہیے، نہ کہ رشتہ داری اور دوست اور احباب اور ان کا دامن، اور سیفٹی کا بھی دامن نہیں ہے۔ بعض اوقات کیا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ ایسا کچھ جواب دے دوں کہ کیا ہو، مسئلہ حل ہو یا نہ ہو مجھ کو مطلب نہیں ہے، لیکن میں کیا بولوں گا، تو بھی صحیح، تو تھوڑا صحیح، تو تھوڑا صحیح، اور دونوں میرے حساب سے دونوں بھی صحیح ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی بولنے کا انداز اچھا کر سکتا ہے، لیکن بولنا وہی ہے، بات نرم لیکن صحیح، بات نرم ہو لیکن بات کیا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ نے ایسا کہا، لیکن دیکھیے جائیداد میں حصہ تو ان کا بھی آتا ہے، بہن کا حصہ تو ہے، دینا تو پڑے گا، شریعت میں تو ہے، آپ نے اگر نہیں دیا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا، کوئی بات نہیں، لیکن اب تو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے بھائی آپ نے سمجھا ایسا ہے، لیکن ان کا حق آپ کو دینا پڑے گا، آپ بھول گئے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی غلطی ہے، لیکن اب یاد آ گیا، اللہ کا احسان ہے، دے دو۔ تو ایک آدمی نرم بولے لیکن حق بولے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے حق بولنے کا مطلب اس میں تھوڑا ہاں دو ڈراپ کڑواہٹ کے ڈال کے بولو، حق کڑوا ہوتا ہے، کڑواہٹ اور ملا کے دینے کی ضرورت نہیں نا بھائی۔ حق کڑوا کس کو لگتا ہے؟ جو بیمار ہے بھائی، کھانا میٹھا ہے، لذیذ ہے، کڑوا کس کو لگتا ہے؟ بیمار ہے، بیمار کو اچھا کھانا بھی کڑوا لگتا ہے۔ تو لہذا ایک انسان اگر شہوات اور نفس کی وجہ سے بیمار ہو، نفس کا وائرس اس کو متاثر کر چکا ہو، تو ایسا آدمی اس کو حق بات جب سنتا ہے تو اس کو حق بات کڑوی لگتی ہے، لیکن جو آدمی عدل کا طالب ہو، جو آدمی حق کو اپنے سے اوپر مانتا ہو، جو آدمی مانتا ہو صحیح بات صحیح ہے چاہے میرے خلاف کیوں نہ ہو، اور اس کے سامنے حق بات بیان کی جائے تو کہے بالکل بات زبردست ہے، صحیح ہے، بالکل کڑوا لگ رہا ہے لیکن صحیح ہے ایک دم، یہ آدمی واقعی آدمی ہے کہ جو حق بات کو تسلیم کرے، اور جو آدمی اپنے کو حق سے اوپر سمجھتا ہے وہ کبھی حق کے آگے نہیں جھکتا ہے، وہ کبھی حق کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ یا تو انکار کرتا ہے یا تو اس کو ماڈیفائی کرتا ہے، وہ حق کو کسٹمائز کرنا چاہتا ہے، حق کیسا ہو کسٹمائز ہونا چاہیے میرے حساب سے نہیں۔ لہذا ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں فیصل بننا پڑتا ہے، چاہے اپنے دو بچوں میں کیوں نہ ہو، چاہے اپنے دو بچوں میں کیوں نہ ہو۔ اس وقت میں اگر آپ نے عدل سے بات کی، ایک بچے نے دوسرے بچے کو مارا اور دونوں بچے آئے اور آپ سے کہا گیا ایسا ایسا دیکھو اس نے مجھ کو مارا، آپ نے دونوں کی پٹائی کر دی، آپ نے ظلم کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حق اس پر نکلتا ہے، غلطی اس کی غلطی نہیں، آپ نے آپس کا غصہ دونوں پہ نکالا۔ اکثر ہوتا کیا ہے، بچے لڑ رہے ہیں، ایک کی غلطی دوسرے کی نہیں، وہ پڑھ رہا ہے وہ اس کو ستا رہا ہے، چھوٹی مثال دے رہا ہوں، عدل عدل ہے چاہے بچوں میں کیوں نہ ہو۔ اب ایک بچہ پڑھ رہا ہے، دوسرا بچہ اس کو ستا رہا ہے، وہ آپ کے پاس آیا، بار بول رہا ہے وہ ستا رہا ہے، مجھ کو پڑھنے نہیں دے رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، آپ نے کیا کیا، پہلے اس کی دھلائی کی، آفس کا کام کر رہا ہوں دیکھتے نہیں، اور پھر جا کے اس کی بھی دھلائی کی، یہ ظلم ہے، صحیح نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ دونوں کو بٹھاؤ، سمجھاؤ اور اصلاح کرو، ایک پٹائی کی ضرورت ہو تو پٹائی بھی کرو بھائی، عدل عدل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اگر سینگ والی بکری نہیں، بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ تعالی اس کا بھی عدل کرے گا، اس کا حق اس کو دلائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ بکریاں دونوں کی دونوں مٹی ہو جائیں گی۔ آپ سوچئے، اس کو قصاص دلایا جائے گا، اس کو بدلہ دلایا جائے گا۔ بکریوں کا معاملہ ہے تو انسان ہے، بکری اللہ کے ہاں عدل عدل ہے، چاہے بکری ہو لیکن انصاف کی بات انصاف ہے۔ لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ قول میں بھی عدل ہوتا ہے، اور اصل یہیں سے تو عدل شروع ہوتا ہے کہ ایک انسان کو چاہیے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بولو تو عدل کی بات بولو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے معاملہ اپنوں کا کیوں نہ ہو، نزدیکی رشتہ دار کا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بتلایا کہ قومیت، فرقہ پرستی اور گروہی تعصب، اس کی برائی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مثل الذی یعین قومہ علی غیر الحق، اس آدمی کی مثال جو ناحق چیز میں اپنی قوم کو سپورٹ کر رہا ہے، ایسا میٹر، ایسا کیس جو فالٹی ہے، اپنی قوم غلطی پر ہے، لیکن قوم تو اپنی ہے، سمندر میں رہ کے ہاں مگر مچھ سے بیر کر سکتے ہیں
نہیں،
بہت ساروں کا فارمولا ہے، تو سمندر میں رہ کے کیا ہے، مگر مچھ سے دشمنی نہیں کر سکتے، لہذا ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ، ختم، غلط بھی ہو تو اس کو کیا بولو، صحیح۔ تو جو آدمی ناحق چیز میں، ایک غلط کاز میں، ایک غلط سٹیٹمنٹ پر، ایک غلط معاملے میں اپنی قوم کی طرفداری کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے، مثل بعیر تردد وهو یجر بذنبیہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اونٹ کنویں میں یا گڑے میں یا کھائی میں گر رہا ہو اور یہ اس کی دم پکڑ کے اس کو کھینچ رہا ہے۔ کبھی ٹرائی کیا ہے؟ نہیں، کیجئے بھی مت۔ کیوں؟ اونٹ کو دم پکڑ کے آپ باہر کھینچ سکتے کنویں سے؟ کیا ہوگا، وہ تو خود کنویں میں جائے گا لیکن آپ کو بھی ساتھ ہم سفر بنائے گا، آپ بھی اس کے ساتھ کنویں میں جائیں گے۔ معلوم ہی ہوا کہ ایک ہلاک ہونے والا، اگر اس کو اس کی ہلاکت میں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا، آپ بھی اس کے ساتھ ہلاک ہوں گے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ناحق چیز میں کسی کو سپورٹ کرنا نہیں چاہیے، ایک ایسے کاز میں، ایک ایسے مقصد میں جو غلط ہے، چاہے ایک آدمی ہو یا قوم ہو، رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، کسی غلط کام میں اس کو سپورٹ کرنا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا، اس کو اپنی زبان کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے اس کی طرفداری کرنا، یہ چیز شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور اس کا سہارا بننے کی وجہ سے آپ بھی ہلاک ہوں گے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہے، اس کی امام البیہقی نے روایت کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے قائم رہنے والے بنو، شہداء اللہ کے لیے گواہ بنو حق کے، بالقسط عدل و انصاف کے ساتھ، یعنی تم عدل انصاف کی گواہی دینے والے بنو اللہ کے لیے۔ دو باتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، کبھی اور تفصیل سے ان آیات کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا فرمایا؟ تم حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یا حق پر قائم رہو، اس کے گواہ بن کر۔ لیکن کس کے لیے؟ پبلک سے ڈر کے نہیں، اللہ کی خاطر، کہ ڈر ہے نقصان کا، عزت کا، پھر بھی اس کے باوجود حق بولنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جب تم سے مطالبہ کیا جائے، اور وہ اللہ کے لیے کرو، شہرت کے لیے بھی نہیں، شہرت کے لیے بھی نہیں، مخلوق کے ڈر کی وجہ سے بھی نہیں، اللہ کی خاطر کہ کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے، اور میرے پاس ایک امانت ہے، مجھ کو گواہی دینی پڑے گی، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، عدل کی بات مجھ کو کرنی پڑے گی۔ تو اللہ کی خاطر، تم قسط کا مطلب ہوتا ہے عدل، قسط کا مطلب ہوتا ہے عدل و انصاف، جسٹس، تم قسط کے ساتھ اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ جب بھی تم سے مطالبہ ہو۔ کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے، گواہ بن کر عدل و انصاف کے ساتھ میں۔ اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، کفر کے دور میں ایمان کی دعوت دینا، شرک کے ماحول میں توحید کی بات کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ایک بگڑے ہوئے سماج میں سنت کو عام کرنے کے لیے حق بات بولنا، یہ بھی آتا ہے اس میں۔ بدعات اور خرافات کے ماحول میں حق بیانی کرنا، مفتی صاحب کے پاس گئے مالدار صاحب، کہا مفتی صاحب یہ چلتا ہے کیا؟ اتنا برا نہیں ہے، چلتا ہے، نہ کرو تو ٹھیک ہے لیکن چل جائے گا۔ غریب صاحب گئے، بالکل نہیں کرنا۔ کیوں؟ آپ کا فتویٰ ان کے لیے الگ، ان کے لیے الگ، ان کے لیے ایک دم نہیں چلتا ہے، کیونکہ کیا بگاڑے گا میرا، لیکن یہ مالدار ہے، اس کی خوشامد کے لیے اس کو کرنا ہے۔ بیٹی کی شادی میں ناچ گانا چلے گا، تھوڑا بہت چل جائے گا، زیادہ مت کرو۔ اچھا یہ کہاں سے چلے گا بھائی؟ نہیں چلے گا، حرام حرام ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ مالدار ہے، وہ مالدار ہے، تو مالدار کی خوشامد کے لیے، کیونکہ اس کی طرف سے کچھ ملنے والا بھی ہے نہیں۔ حق حق ہے، چاہے کسی کی بھی سامنے، کوئی بڑا سیاستدان ہے، اس نے پوچھا ایسا چلتا گیا؟ چلتا، لیکن عام آدمی پوچھے نہیں چلتا، کیوں؟ تو حق بات بولنے والا آدمی ہو، حق بات اس کی زبان سے نکلے، وہ لوگوں کے چہرے دیکھ کر ان کے مطابق نہ بولے۔ یہ انسان کی اخلاقی گراوٹ ہے کہ وہ حق بات کو چھپا جائے لوگوں کی وجہ سے، نہیں چھپانا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ وہ پہلا حصہ۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ عدل انصاف چھوڑ دو۔ اعدلوا، بلکہ تم انصاف کرو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ عدل کرنا تقوی سے قریب تر ہے، تقوی سے بہت نزدیک کی چیز ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے آدمی عدل و انصاف چھوڑ دے، اور دوسرا یہ کہ دشمنی کی وجہ سے ایک انسان عدل و انصاف چھوڑ دے، دونوں بھی برا ہے۔ دونوں بھی برا ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ہر معاملے میں، قول و عمل میں عدل و انصاف کا دامن چھوڑے نہیں، بلکہ جب بھی بولے انصاف کی بات بولے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ، حق بات بول، وَقُلِ الْحَقَّ، حق بات بول، وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ، چاہے وہ تیرے اپنے خلاف کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے آدمی کو، حق بات بول چاہے وہ تیرے خلاف کیوں نہ ہو۔ مثلا ایک حدیث پہلے لگتی تھی کہ صحیح ہے، اب فیمس ہو گئی، اب اس پہ عمل شروع ہو گیا، بعد میں جا کے تحقیق کی، معلوم پڑا کہ ضعیف ہے، اب اگر بتائیں گے ضعیف ہے لوگ بولیں گے اتنا سب عمل کرتے آئے، اب کیا، تو عزت نہ کٹ جائے گی لوگوں کے اندر، لہذا آدمی حق چھپا جائے، نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی خلاف بھی اگر تحقیق آتی ہے تو اس کو بیان کرے۔ تحقیق ہمیشہ اپنے فیور میں آئی، جیسا ہے بھائی کسی مسئلے پر اختلاف ہوا، اب کاٹھی کے چیک کرتے ہیں، گئے کتابوں میں دیکھے، علماء سے پوچھے، سارا مسئلہ تحقیق کرنے کے بعد سامنے آیا کہ میرے خلاف جواب جا رہا ہے، اب یہ سب سے زیادہ تکلیف کا مقام ہوتا ہے کہ ساری تحقیق کرنے کے بعد وہ فتویٰ کیا ہو رہا ہے، میرے خلاف جا رہا ہے۔ تو آدمی کا دل کیا چاہتا ہے ایسے وقت میں، حدیث ضعیف نکلے تو بہت اچھا، یا کسی ان سے بڑے عالم کا فتویٰ اس کے خلاف ہو تو کتنا اچھا۔ تو آدمی چاہتا ہی ہے کہ جواب خواہش کے مطابق آئے، اگر آ بھی جائے جواب اس کی خواہش کے مطابق تو اس نے عمل خواہش پر کیا، شریعت پر نہیں، اس نے عمل کس پہ کیا، خواہش پہ کیا۔ اسی لیے آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک عالم سے پوچھا، عالم ایسا جواب دیا جو پسند نہیں آیا، یہ کچھ کام کا نہیں، دوسرے عالم، نمبر اپنے پاس سارے عالموں کے ہیں، پوچھتے رہو پوچھتے رہو پوچھتے رہو، یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی تو ملے گا، ویسے جیسے پھل کو پتھر مارتے رہو مارتے رہو، کوئی تو پتھر لگے گا، جا کے پھل ملے گا، جو ہم کو چاہیے وہ ملے گا۔ تو جب تم ٹرائی کرو اور سکسیڈ نہ ہو تو ٹرائی اگین، تو آدمی دوسرے عالم کو فون کرتا ہے۔ آج اس طرح کا مزاج بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے، یہ مزاج کے بگاڑ کی علامت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قول فیصلہ آپ کے مطابق ہو، حق کے مطابق نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو فتویٰ شاپنگ کہتے ہیں، جیسے آدمی مال میں جاتا ہے اپنے پسند کی دکان پر جا کر اپنے پسند کی چیز خریدتا ہے، ویسے ہی اپنے پسند کے مفتی سے اپنے پسند کا فتویٰ خریدتا ہے، جو مفتی اپنے حساب سے بولے گا اس سے جواب پوچھتا ہے، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا۔ تو یہ عدل کے خلاف ہے، یہ انصاف کے مزاج کے بگاڑ کی وجہ سے ہے، وہ علم کے تابع نہیں ہے، وہ حق کے تابع نہیں ہے، وہ خواہش کے تابع ہے، وہ خواہش کے تابع ہے۔ اسی لیے کہا وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ، حق بات بول چاہے فیصلہ تیرے اپنے خلاف کیوں نہ ہو۔ آدمی کو ہمت اتنی ہونا چاہیے، جرت اتنی ہونی چاہیے آدمی میں کہ بھائی میں نے تحقیق کی لیکن میری بات غلط ہے، تمہاری بات صحیح ہے، چاہے سامنے والا کہے دیکھو ہاں کیسا بولا تھا نا میں نے، بہت تکلیف ہوتی نا ایسے وقت میں، بہت تکلیف ہوتی، بہت دکھ ہوتا ہے کہ سامنے والا کہہ رہا بولا تھا میں نے تم کو، ایسے کتنا بولا تم نے سنے نہیں، اڑ گئے اپنی بات پہ، دیکھو میری بات صحیح نکلی نا، بہت دکھ ہوتا ہے۔ لیکن حق آدمی کو بولنا چاہیے، ہاں بھائی تیری بات صحیح ہے میری بات غلط ہے، وَقُلِ الْحَقُّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے لیکن دل پر دھوکے، خیانت، جھوٹ اور خواہش پرستی کی جو پرت چڑھ جاتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، آدمی کھلے ذہن سے کھلے دل سے سانس لے سکتا ہے، ہاں غلط تو غلط کیا ہوا، لیکن اللہ سے معاملہ غلط نہیں نا، میں غلط ثابت ہوا تیرے نزدیک، اللہ کے نزدیک تو نہیں۔ تو یہ انسان کا انتخاب زندگی میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے صحیح کرنا چاہتا ہے یا خالق کے سامنے، اگر وہ خالق کے سامنے صحیح ہونا چاہتا ہے تو ہمیشہ حق کے ساتھ رہے، وہ جیت اور ہار کو نہیں دیکھے، وہ غلبے اور مغلوبیت کو نہیں دیکھے، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ چلے، یہ اس کے لیے لازم ہے، یہ ضروری اس کے لیے ہے۔ تو یہ حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے. نمبر 9 عہد توڑنا. 9 برائی جو آیت میں اللہ نے بیان کی وہ کیا ہے؟ پچھلی بات ہم نے دیکھی کہ آدمی عدل و انصاف پر قائم رہے اور ظلم اور تعصب، تعصب کہتے ہیں بایس، تعصب کرنا، طرفداری، نہ طرفداری نہیں ہونا چاہیے. ظلم فیصلہ کرتے وقت میں نہ کسی اور کے لیے فیصلہ دے دے، نہیں، بلکہ قولی اعتبار سے آدمی کو حق کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ حق کو نہیں، حق کے فیور میں بولنا چاہیے، غلط کے فیور میں نہیں. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اور اللہ سے جو تمہارا عہد ہے اس کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ کی تمہارے لیے وصیت ہے، تاکید ہے، تاکہ تم نصیحت ماننے والے ہو جاؤ، تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو، تاکہ تمہاری اصلاح ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتلائی، اور سماج کی برائی جس کی طرف اشارہ کیا وہ ہے عہد توڑنا. ایک انسان عہد توڑتا ہے کئی اعتبار سے، کبھی اللہ کے ساتھ عہد ہوتا ہے اور کبھی بندوں کے ساتھ. اللہ کے ساتھ عہد کی کیسے؟ اللہ اس مرتبہ مجھ کو اچھا کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں 5 ٹائم کی نماز برابر پابندی سے پڑھوں گا. اے اللہ امتحان میں پاس کر دے، اے اللہ مجھ کو انٹرویو میں جاب دلا دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں فلمیں نہیں دیکھوں گا، میں پکا وعدہ کرتا ہوں ٹی وی گھر سے نکال دوں گا. اب جیسے ہی حالات اچھے ہوئے وہ ادارہ کی بوفل بل کی دہ اللہ مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر فاذا هم يشركون، مصیبت میں آدمی بڑا نیک بن جاتا ہے اور ایسے وعدے کرتا ہے جو اپنے قد سے اونچے ہوتے ہیں، ایک دم ولی اللہ کے وعدے ہوتے ہوئے، ایسا بن جاؤں گا میں آج سے اللہ وعدہ کرتا ہوں. لیکن جیسے حالات چلے جاتے ہیں تو جیسا پہلے تھا ویسے پھر یہ سمجھتا ہے کیا وہ اللہ مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا، اللہ نے کرنا چاہیے. تو بعد میں اس کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، احسان نہیں. لہذا انسان جو ہے اس طرح سے عہد کبھی اللہ سے کرتا ہے، کبھی نظر نیاز کی اللہ سے، نظر کی، اے اللہ بیٹا ہوگا نا تو اس کو میں دین پہ چلاؤں گا. کائے کا دین پہ چلا رہا ہے، ناچ گانا سکھا رہا ہے اس کو، گڈو مڈو بنا کے رکھ دیا اس کو، اس کو دین نہیں سکھایا، کچھ نہیں سکھایا، کچھ نہیں. بہت بڑی بڑی بات ہے، اللہ 5 بیٹیاں ہوئی، ایک بیٹا دے دے اس کو، ایک دم دیندار اللہ والا بنا دوں گا. لیکن جب بیٹا ہو گیا، اتنی بیٹیاں، ایک بیٹا یہ بنے گا، انجینئر بنے گا، پال کو اس کے بڑا مجھ کو بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، تو اس کو دنیا میں ایسا ڈال دیا کہ وہ اللہ کا تو نہیں ہوا، تیرا بھی نہیں ہوا. تو انسان پریشانی میں عہد کرتا ہے اللہ سے، اس کو توڑ دیتا ہے جب پریشانی چلی جاتی. کبھی بندوں سے عہد ہوتا ہے، قوم ایک دوسری قوم سے، جسے آپ نے سنا، ایک قوم دوسری قوم سے عہد کرتی ہے ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی حالات ان کی طاقتور ہو گئی اس پہ حملہ کر دیا. جائز نہیں، عہد توڑا تم نے. ایک آدمی دوسرے سے وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، عہد توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی معاملہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جھگڑا ختم ہو گیا، بند، آج کے بعد نہیں لڑیں گے، پھر اس کو غفلت میں ڈال کے اس سے بدلہ لیتا ہے، عہد توڑا، تو نے دھوکہ دیا اس کو. تو اللہ نے فرمایا عہد توڑنا یہ برائی ہے، اس لیے کہا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے کیے ہوئے تمہارے عہد کو پورا کرو. بعض سلف نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جو کلمہ تم نے پڑھا ہے، اللہ سے جو تم نے بندگی کا عہد کیا ہے، ہم کیا گئے نا سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ کی بندگی کا جو عہد ہے، اللہ کی فرما برداری تیری زندگی میں ہونا چاہیے، اللہ ہی کی تو عبادت کرے اور زندگی میں اللہ ہی کے حکموں پہ چلے، تیری زندگی میں فرما برداری اللہ کی ہونا چاہیے. جب اس کو اپنا رب مانا ہے، اس سے مان، کسی اور سے نہیں. جب تو نے اس کو اپنا معبود مانا ہے، اس کی عبادت کر، اس کے حکموں کی فرما برداری کر، اس کے سوا کسی اور کے آگے اپنے سر کو مت جھکا۔ تو یہ جو عہد ہے بندگی کا، اعلیٰ ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا ہاں، آف کورس، انگلش میں کہیں گے یقیناً، بے شک تو ہی تو ہمارا رب ہے، اور کون ہے؟ وہ جو ربوبیت کا اقرار تو نہیں کیا تھا اس کو نبھا، جب وہ رب ہے تو اس سے مانگ، جب وہ رب ہے تو اس کے آگے جھک، اس کو اپنا مالک، اپنا معبود بنا، کسی اور کو نہیں، نفس کو نہیں، سماج کو نہیں، کسی اور کو نہیں، خواہشات کو نہیں، شیطان کو نہیں، اسی کو اپنا مالک بنا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفَ، اور جو لوگوں سے تو نے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کر، جو بھی وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر، چاہے بچے سے وعدہ کیا ہو، چاہے بیوی سے وعدہ کیا، چاہے دوست سے کیا، چاہے اجنبی سے وعدہ کیا، اس کو پورا کر، اگر تیری طاقت میں ہے یقیناً اس کو پورا کر، ایسے وعدے مت کر جس کو پورا نہیں کر سکتا، ایسے وعدے بھی مت کر جس کو پورے نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی مصیبت میں وعدے کر لیتا ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی سے قرض لیا، ایک تاریخ کو آپ کو بالکل آپ گھر پہ رہو، میں لا کے دیتا، ایک اگلے مہینے کی بھی آ گئی، لیکن ان کے دیدار تو نہیں، ان کی آواز کی بھی سننے کا شرف نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان کو ادھر سے کال آ رہا ہے تو کٹ ہو رہا ہے، بلکہ نمبر ہی بدل دیا، کیوں؟ 50 لاکھ ہے، جتنی رقم بڑی اتنے ملنے چانسز ملنے کے کم، وعدہ کیا پورا نہیں۔ چاہے وعدہ وقت کا ہو، مال کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، بچے سے بھی وعدہ کیا اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بیٹا شام کو میں کیا لاؤں؟ کوئی بات نہیں، بولو بھائی، اچھا ٹھیک ہے، چاکلیٹ لائیے، آئس کریم لائیے، ٹھیک ہے، کائے کا وعدہ پورا نہیں، بچے سے بھی وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بعہد اللہ اوفو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون، یہ اللہ کی تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم نصیحت مانو۔ اللہ نے فرمایا اوفو بعہد اللہ اذا عاہدتم، جب تم اللہ سے کوئی عہد کرو تو اس کو پورا بھی کرو۔ ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑو مت۔ آدمی قسم کھا لیتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسا کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسا نہیں کروں گا، قسم کھانے کے بعد ان قسموں کو توڑو مت۔ اگر گناہ کی قسم ہے تو توڑنا پڑے گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ کسی مسلمان سے بات ہی نہیں کروں گا، یہ قسم بیہودہ قسم ہے، اس کو توڑنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ قطع رحمی کی قسم ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسی قسم صحیح نہیں ہے۔ قسم کھا لیا کہ یہ مسجد، اس مسجد میں ہی نہیں جاؤں گا، کون بولا آپ کو؟ اللہ کا گھر ہے وہ بھائی، ایسی قسم صحیح نہیں ہے۔ یا قسم کھا لے آدمی کہ میں زندگی بھر ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، یہ کون سی قسم ہے؟ اس طرح کی قسمیں جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعی قسم کھائی ہے، کوئی نظر مانی ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، اللہ سے کوئی عہد کیا ہے، تو پورا کر، اس کو پختہ ہونے کے بعد توڑ مت۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ تم نے اللہ تعالی کو اپنے آپس کے اس معاملے میں ضامن بنا لیا ہے، یعنی جب دو لوگ آپس میں مل کر کسی کاغذ پر دستخط کر لیے، ایک عہد کر لیے، اور بالکل بات پختہ ہو گئی، اب اس وعدے کو، اس عہد کو، اس ٹریٹی کو، چاہے زبانی ہو، کاغذ پر نہ ہو، پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معاملے میں ہم نے کس کو بنایا ہے؟ اپنا ضامن، اللہ کو اپنے اوپر فیصل تسلیم کیا ہے، اب اللہ کو اپنا گواہ ہم نے بنایا ہے۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اللہ نے، اللہ کو تم نے اپنا کفیل، اپنا ضامن، اپنا نگراں، اپنے معاملات اس کے سپرد تم نے کیے ہیں، تو تم اب عہد کی پاسداری کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک قوم کی برائی ہے کہ عہد کر کے اس کو توڑنا، وعدہ کر کے اس کو نہ نبھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد پورا کرو، عہد کو پورا کرو، تم سے عہد کی پوچھ ہونے والی ہے۔ تم نے کسی سے اگر کوئی وعدہ کیا ہے، اگر کسی سے کوئی عہد کیا ہے، اگر کوئی قسم کھائی ہے، کوئی نذر کی ہے، کوئی عہد کیا ہے، اس کو پورا کرو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر تم نے پورا نہیں کیا تمہاری پکڑ ہوگی، قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہونے والا ہے۔ لہذا ایک سماج کا بگاڑ یہ بھی ہے کہ ایک انسان عہد کرتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، نظریں مانتا ہے، وعدے کرتا ہے، لیکن اس کو پورا نہیں کرتا ہے، یہ بھی بگاڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اربع من کن فی، چار چیزیں ہیں، اگر یہ چاروں چیزیں کسی انسان کے اندر پائی جائیں کانا منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ اگر چار چیزیں کسی آدمی میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ کانا منافقا خالصا، من کانت فیہ خصلۃ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کسی میں ہے تو اس آدمی کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، یعنی اس میں بھی عیب ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ کیا ہے وہ؟ آپ نے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس میں خیانت کرے، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس میں خیانت کرے۔ وہ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بھی بات کرتا ہے اس کی بات چیت میں، اس میٹنگ میں، اس گفتگو میں جھوٹ آتا ہی ہے، جھوٹ نہیں بولے گا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی امانت ہو خیانت، جب بھی بات کرے جھوٹ اس کی زندگی میں ہے، جھوٹ کا عادی ہے۔ وہ اذا عاہد غدر، جب کسی سے عہد کرتا ہے دغا بازی کرتا ہے، بے فکر رہو کچھ نہیں ہوگا، دھوکہ دیتا ہے۔ جب بھی کسی سے عہد کرتا ہے غدر کرتا ہے، دھوکا دیتا ہے۔ اور وہ اذا قاسم فجر، اور جب بھی کسی سے ان بن ہو جاتی ہے، جب بھی کسی سے جھگڑا ہوتا ہے گالی گلوچ تک نوبت آ جاتی ہے، بد زبانی پہ آ جاتا ہے، گندی گندی گالیاں دیتا ہے، تو ایسا آدمی آپ فرماتے ہیں کہ جس کا حال یہ ہو جائے یہ منافق ہے۔ چار چیزیں ہیں کہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اس کے عام مزاج میں خیانت ہو، کبھی کبھار خیانت کر لیا ایسا نہیں، وہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ کہ عام مزاج میں خیانت، جھوٹ اور وعدہ خلافی، عہد کا توڑنا، اور اسی طرح سے جھگڑے، وَإِذَا قَاسَمَ فَجَرَ، گندی زبان ہو جانا جب بھی جھگڑا ہو، یہ چاروں چیزیں جس میں ہیں، پورا پیکج، ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور اس میں دوام ہے۔ دونوں باتیں یاد رکھیں، اس میں چاروں چیزیں ہوں اور اس کا دوام ہے، ہمیشہ کا معمول جب بن جائے آپ فرماتے ہیں کہ منافق ہے، یہ آدمی منافق ہے، یعنی یہ منافق کی پکی علامات ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عہد کر کے دھوکہ دینا، غدر کرنا جس کو کہتے ہیں، عہد کر کے نہ نبھانا، کسی کو وعدہ کر کے دھوکہ دینا، امان دے کر اس کے ساتھ غداری کرنا، یہ ساری چیزیں مومن کی صفات نہیں ہیں، یہ نفاق ہے، یہ اللہ کی بے خوفی کی علامت ہے۔ تو یہ کچھ برائیاں تھیں سماج کی۔ انشاءاللہ آخری بات ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ آخری وصیت اللہ نے کی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان آیات کو ہم نے سمجھا، اور آخری نقطہ جو باقی رہا انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر لی ولکم۔